نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنت نکاح کی مجلس کے بہانے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی باتیں کہنا اور دین کی باتیں سننا یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ دین کی باتیں کہنے اور دین کی باتیں سننے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں اور عمل کی ہمت نصیب ہوتی ہے، اور اس قسم کی دینی مجالس سے اللہ تعالی شانہ کے بہت سے بندے توبہ کا جذبہ لے کر اور دین پر آنے کا، دین پر چلنے کا عزم کر کے مجلس سے اٹھتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں سننے سنانے کا معمول برابر رکھنا چاہیے. شیطان کے اپنے طریقے ہیں ہمیں دینی ترقی سے روکنے کے، طرح طرح کے وساویس اور طرح طرح کے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جن کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو کبھی کبھی یہ خیال ڈالتا ہے کہ جب عمل کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو دین کی بات سننے کا فائدہ کیا ہے، جب عمل کا فیصلہ کریں گے تو پھر دین کی بات سن بھی لیں گے. ابھی تو میرا کوئی ایسا زندگی بدلنے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، حج کرنے کا ارادہ نہیں ہے، زندگی میں سنتوں کو لانے کا ارادہ نہیں ہے. تو جب ارادہ ہی نہیں ہے تو دین کی باتیں سننے کا کیا فائدہ. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو ہم اپنی غفلت والی کیفیت پاتے ہیں کہ دین پر آنے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس قسم کی دینی مجالس میں بیٹھ کر کسی کی بات سن کر یہ غفلت دور ہو جاتی ہے اور دین پر آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے کہ اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، علیک بمجالست العلماء، تو علماء کی مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ، جہاں کہیں تجھے موقع مل جائے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا تو ان مجلسوں میں بیٹھا کر. کیوں؟ آگے وہ حضرت لقمان علیہ السلام خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ علماء کی مجلسوں کی برکت سے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عالم بیان کر رہا ہے وہ عالم باعمل ہے، تو وہ صالح ہے، نیک ہے، اس کی صحبت کا اثر پڑے گا. پھر اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ قرآن کے الفاظ ہیں، احادیث شریفہ کے الفاظ ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال ہیں، اور امت کے دوسرے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اور علماء نے، اور اولیاء نے، اور صلحاء نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں اس کی زبان پر آتی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب صلحاء کا ذکر ہوتا ہے کسی مجلس میں، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالی، شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انبیاء علیہم السلام، یہ صلحاء سب نیک لوگ. اب ظاہر ہے کہ پھر ان کے الگ الگ درجے ہیں، انبیاء علیہم السلام سب سے اوپر والے درجے میں، اور پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین، اس کے بعد پھر صدیقین، صلحاء. تو جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ سے اس مجلس میں، جس مجلس میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، رحمتیں اترتی ہیں. تو ان مجلسوں کو نعمت سمجھیے میرے بھائیوں، اور میری سب سے پہلی آپ سب حضرات سے اپیل ہے کہ آپ کا دل عمل کی طرف رغبت کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، آپ کا دل دین پر چلنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، آپ کا دل صراط مستقیم کو تلاش کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، آپ کو جہاں کہیں دین کی باتیں سننے کا موقع مل جائے تو آپ ضرور بیٹھ جائیں، ضرور بیٹھ جائیں. مسجدوں کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں، تعلیم کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں، دعوت و تبلیغ کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں، مشائخ کی مجالس ہوتی ہیں ان میں شرکت کریں، دروس قرآن اور دروس حدیث کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں، جمعہ سے پہلے جو بیانات ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں. پتہ نہیں کس وقت کس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کسی کے دل کو لگ جاوے، اور اس ایک بات کی وجہ سے اس کی زندگی میں پورا یو ٹرن ہو جاوے، پوری تبدیلی آ جاوے، اور وہ ایک ہی مجلس کی وجہ سے ولایت کے مقام پر پہنچ جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ جو ہمارا ایک مزاج آج کل بن گیا ہے کہ تقریریں سنتے ہیں کانوں کو اچھا لگانے کے لیے، تو اچھا سپیکر ہوتے ہیں تو مجمع بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور سپیکر اچھا نہیں ہوتا، بولنے والا اچھا نہیں ہوتا، کوئی سٹائل سے بات کرنے والا نہیں ہوتا، تو مجمع کم ہوتا ہے. تو اب جو ہے ہمارا نفس اتنا بگڑ چکا ہے کہ یہ گناہ کے کاموں سے تو اپنے آپ کو گریٹیفائی کرتا ہے، گناہ کے کاموں سے تو لذت حاصل کرتا ہے، مگر یہ دین کے کاموں میں بھی اب لذت تلاش کرتا ہے کہ بیان وہ سنیں گے جس سے ہمیں لذت ملے. تو بیان لذت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے نہیں سنا جاتا، بیان تو اس لیے سنا جاتا ہے کہ بیان کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور ہمیں جو عیب ہماری زندگی میں نظر آئے اس عیب کو ہم پہچانیں، اور پہچان کر اللہ تعالی شانہ کی طرف ہم بیان کے دوران ہی توجہ کر کے اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ عیب تو میرے اندر موجود ہے، اور اس عیب کے ساتھ اگر میں آپ کے پاس آیا تو آپ کو کیسے منہ دکھا سکوں گا. اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں کہ اس عیب کو زندگی سے نکالوں گا، اب آپ میری مدد فرمائیے اور میرے لیے اس عیب سے پاک ہونے کے اسباب مہیا کیجیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالی شانہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے بڑے بڑے علماء اور فقہا ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، پہلے لوئر تھے اس کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوئے، مگر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے روحانیت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ یہ بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے اور ان سے اپنی اصلاح کرائی. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور ان کی رحلت کے بعد حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، مگر چونکہ کراچی میں رہتے تھے تو آپ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی. دنیا کے سب علماء آپ کے علم و فضل پر متفق ہیں، تو آپ بھی ہر پیر کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں جایا کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالی باضابطہ کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے عالم نہیں تھے، لوئر تھے، لوئر کے بعد انہوں نے ہومیوپیتھک ڈگری کی اور اس کے بعد پوری زندگی وہ سرجری چلاتے رہے اور بہت کامیاب ڈاکٹر تھے، مگر اپنی اصلاح کی فکر کی، تزکیہ کی فکر کی. خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت بیعت ہوا جب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور لوئر بن رہا تھا، ابھی لو کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اپنے روحانی اور دینی حالات لکھ کر اپنے شیخ کی خدمت میں پیش نہ کیے ہوں. تو اس زمانے کے طلب آئے ایسے تھے، تو بنے کیسے اب کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، ایسے بڑے بڑے علماء ان کے مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. اسی لیے میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت ہے، اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی سے بھی اجازت ہے. تو اتنے بڑے عالم، اور میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے ذیل میں یہ فرمایا کرتے تھے. یعنی اتنا بڑا فقیہ اور اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا محدث ایک ایسے شخص کے قول کو نقل کرتا ہے جو عالم نہیں ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے ذیل میں یہ فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی بات سنی جو کہیں ہمیں نہیں ملی، اتنے بڑے بڑے علماء، اس لیے کہ علم لدنی نصیب ہوتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں امید بہت تھی، کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے. سب سے بڑا گنہگار بھی آپ کی مجلس میں آتا تھا تو وہ امیدیں لے کر اٹھتا تھا، اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا بھی چانس ہے ولی بننے کا، اللہ تعالی شانہ کے قریب آنے کا ہمارا بھی چانس ہے، امید، بہت امید ملتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاج کے طریقے بھی بہت آسان تھے اور عجیب و غریب. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو, اگر گناہوں میں تم اگر ڈوب چکے ہو, غرق ہو چکے ہو, اور تم کو کوئی راستہ کامیابی کا نظر نہیں آتا, ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ کاش کہ میں بھی دین پر آ جاؤں, کاش کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں, کاش کہ میں ڈرگ سے نجات پا لوں, کسی لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا ہے, اب میں تنگ ہو گیا ہوں, کاش کہ اس سے مجھے نجات مل جائے, کاش کہ میں دیندار ہو جاؤں, مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کروں. سٹارٹنگ پوائنٹ اسے نظر نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں, کیا کروں. اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک کرتے میں جہاں کہیں دیکھتا ہوں مجھے تو سوراخ نظر آتا ہے. تو یہ پیون کہاں سے لگانا شروع کروں, سوراخ ہی سوراخ ہے, زندگی بالکل بری ہو چکی ہے. اور جب کچھ تھوڑی بہت ہمت ہوتی ہے, کچھ ارادہ ہوتا ہے اور دل میں اچھا خیال آتا ہے, تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کی حالت میں نجات کا کیا راستہ ہوگا, مشکل ہے, مایوسی سامنے آ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے اور آپ کچھ نہ کر سکیں, تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہیے کہ اے اللہ, میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, تو ہی مجھے بتا کہ کیا کروں, تو ہی مجھے بتا کہ کیا کروں. کسی عالم کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں, کسی شیخ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں, کسی بیان میں بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ شروع میں ہے جو کنفیوزڈ ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں چاہتا تو ہوں لیکن کیا کروں, کیا کروں, کہاں جاؤں, کہاں سے شروع کروں, سمجھ میں نہیں آتا, گناہوں میں لت پت, گناہوں میں ڈوبا ہوا, کنفیوژن والی زندگی ہے. مگر یہ دل میں خیال آتا ہے ایمان کی برکت سے. یہ ایمان جو ہے یہ اللہ تعالی شانہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے. جیسے باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے, تو بیٹا اگر باپ کو چھوڑ کر چلا بھی جائے تو مہینے میں ایک دفعہ, دو مہینے میں ایک دفعہ, تین مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ ایسا خیال ضرور آئے گا کہ کاش کہ میں دوبارہ میرے باپ سے مل جاؤں, کاش کہ دوبارہ میں گھر میں چلا جاؤں. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی خیال نہیں آتا, یہ رشتہ ہے باپ بیٹے کا, اس لیے ضرور خیال آئے گا. تو اسی طرح ایمان کی وجہ سے ہمارا اللہ سے ایک رشتہ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, اس کو ہم نے الہ اور معبود مانا ہے. تو بندہ کتنا ہی دور کیوں نہ رہے مسجد سے, وہ گناہوں میں لت پت رہے, جنابت کی حالت میں رہے, پورا سال اس کی زبان پر اللہ کا نام ایک مرتبہ نہ آئے جو بھی حالت ہو, مگر اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کاش کہ میں بھی نیک ہوتا, کاش کہ میں بھی اللہ والا ہوتا, کاش کہ میں بھی نمازیں پڑھتا, کاش کہ میں بھی اللہ کو یاد کرتا, کاش کہ میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا. یہ خیال ضرور آتا ہے. اور میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب یہ دل میں خیال آتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالی شانہ اپنے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے, نوک کر رہا ہے. اور اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل کا یہ دروازہ کھل جاوے اور میں اس میں چلا جاؤں. اللہ خود اندر آنا چاہتا ہے, اللہ خود آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے, اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. تو یہ جو دل میں خیال آتا ہے, مگر کنفیوژن, شیطان کنفیوژن پیدا کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کہو کہ اے اللہ تو ہی مجھے بتا کہ میں کیا کروں, کیا کروں. پھر اس کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ایک ہی دعا, اے اللہ تو مجھے بتا کہ کیا کروں, اے اللہ تو بتا کہ کیا کروں, تو بتا کہ کیا کروں. رو میرے بھائیو, اور رو کر کے اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کرو اور خود کو اللہ کے حوالے کرنے کی کوشش کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دینی مجلسیں ہیں انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جب کبھی کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہو جائے ضرور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور پھر کسی صاحب علم آدمی کی مجلس ہو, کوئی عالم بول رہا ہو, تو اس کی نظر ہوتی ہے شریعت مطہرہ کے اوپر, اس لیے اس کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا عالم ہے جو نیک بھی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اس کی زندگی میں تقوی نظر آتا ہے, تو اس کی مجلس سے تو بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے کہ علم بھی ہے, ساتھ میں عمل بھی ہے, تقوی بھی ہے, تو اس کی صحبت کا تو ضرور اثر پڑے گا. اور اس کی زبان سے جو بات نکلے گی جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. وہ اس دل کے پاس پر، اس بات کے پاس پر نہیں ہوتے، مگر وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اترے گی اور دل میں اترنے کے بعد پرواز کرے گی، یعنی اوپر جائے گی. تو جب وہ بات اوپر جائے گی تو آپ کے دل میں آ گئی ہے، اس لیے آپ کو بھی اوپر لے کر کے جائے گی، آپ کو ولایت کے مقام پر پہنچائے گی. اس لیے میرے بھائیوں بہت اہتمام کرو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ایک مشہور شعر ہے کہ یک زمانہ با صحبت اولیاء، بہترز صد سالہ طاعت بیریا. کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا، ایک لمحے کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا، یہ 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے. 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص 100 سال تک اخلاص والی عبادت کرے اور دوسرا شخص جو ہے کسی اللہ والے کی، کسی نیک آدمی کی صحبت میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھے، تو یہ 5 10 15 منٹ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو یہ سنو کہ شعر جس نے بھی کہا ہے اس نے ایک غلطی کی ہے، اور وہ غلطی میں درست کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ لمحات کے لیے اور کچھ ساعات کے لیے اور کچھ منٹوں کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر نہیں، 1,00,000 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے. کہ پہلے تو یہ شعر میں درست کر لوں، اور کہ اس کے بعد فرمایا کہ پھر وجہ اس کی یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ والے کی مجلس میں کبھی کبھی 1 منٹ میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں 4 منٹ میں ایسی کوئی بات مل جاتی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے پورے دین کے زندگی میں آنے کا ایک شارٹ کٹ مل جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اللہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے وہ اس راستے کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کے دل پر اللہ تعالی شانہ اللہ کے قریب آنے کے الگ الگ طریقے الہام فرماتے ہیں. تو وہ 10 15 منٹ میں کوئی ایسی بات کہہ دے گا کہ جس ایک بات پر عمل کرنے کی برکت سے پورا دین زندگی میں فٹافٹ آ جائے گا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالی شانہ نے الہام فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 6 چیزوں پر محنت کرے گا تو پورا دین آسانی سے اس کی زندگی میں آ جائے گا. تو یہ 6 پوائنٹ جو ہے وہ بعض لوگ جو آزاد خیال کے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 6 پوائنٹ کہاں سے آ گئے، کس حدیث میں ہے کہ یہ 6 پوائنٹ اگر کوئی اپنی زندگی میں لے آئے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پوری تاریخ معلوم نہیں ہے اسلام کی. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی کے دل پر اللہ نے ایسا کوئی القا فرمایا ہو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے بھی ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے القا فرمایا تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا تو پورا دن آ جائے گا. کسی نے کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا تو پورا دن آ جائے گا. کسی نے کہا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کی زندگی میں آئے تو پورے دن پورا دن آ جائے گا. پھر تابعین، پھر تبا تابعین، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، اللہ نے ان کے دل پر یہ القا فرمایا اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کوئی محنت کر کے اپنی زندگی میں لے آئے گا تو پورا دن آ جائے گا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی ایک بات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں نقل کی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر محنت کر کے اپنی زندگی میں لے آئے گا تو پورا دن اس کی زندگی میں آ جائے گا. اب اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات جب بیان کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چھ پوائنٹ کہاں سے آ گئے, کہ چھ پوائنٹ اگر کوئی اپنی زندگی میں لائے گا تو پورا دن آئے گا. تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ انہوں نے بے عینی ہی اسی طرح کی بات کہی ہے کہ جو شخص تین چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے گا تو اس کی زندگی میں پورا دن آئے گا. تو ایسے نسخے اللہ تعالی شانہ اولیاء کے دلوں کے اوپر القا فرماتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ایک لاکھ سال تک اخلاص والی عبادت کرے گا تو اس مقام تک شاید نہ پہنچ سکے جس مقام پر یہ دس پندرہ منٹ کی بات سننے کے بعد اس لائح عمل کو جو کسی اللہ والے نے اس کے سامنے پیش کیا ہے اس پر عمل کرنے سے پانچ سال میں, سات سال میں, دس سال میں پہنچ جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک دوسری مجلس میں جب کسی اور نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اس سے بڑھیا جواب دیا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کو بزرگوں کی صحبت کی برکت سے اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی برکت سے دل میں وہ چیز ملتی ہے کہ ایمان ان کا سلب نہیں ہوگا, نظریہ ان کا نہیں بدلے گا. اور یہ جو ایک سو سال تک یا ایک لاکھ سال تک اخلاص والی عبادت کرے گا اس کا نظریہ کب بدل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک لاکھ سال تک اخلاص والی عبادت کرے اور مرنے سے پہلے پہلے نظریہ بدل گیا, کوئی عقیدہ بدل گیا, تو یہ تو بیکار ہوا. اور یہ دس منٹ, پندرہ منٹ, بیس منٹ کسی کے صحبت میں بیٹھا اور اس صحبت کی برکت سے نظریات نہیں بدلے, عقیدہ نہیں بدلتا, اور یہ گناہوں اور معصیت کی حالت میں بھی مرے گا, تو عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی دن پٹ پٹا کر کے بھی جنت میں ضرور جائے گا. تو میرے بھائیو, یہ جو مجلس ہے یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے نعمت ہے. اصل بات تو میں کوئی اور عرض کرنا چاہتا تھا مگر اسی میں وقت ختم ہو گیا. تو آپ سے میری بہت ہی منت ہے اور دل کی گہرائیوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں آئیں اور آپ یہ اعلان سنیں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کا کہ بھائی ابھی نماز کے بعد دین کی باتیں ہوں گی, تو دل میں یہ خیال مت آنے دیجئے کہ ایک عام آدمی ہے اب کیا بیان کرے گا یہ. نہیں, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اس میں آپ دیکھیں کہ تعلیم ہو رہی ہے, بیٹھ جاؤ. آپ دیکھیں کہ کوئی عالم درس حدیث کر رہا ہے, بیٹھو. آپ دیکھیں کہ درس قرآن, تو بیٹھو. اور ذہن میں کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ایک منفی خیال آ جاتا ہے کسی کے ذہن میں, یہ تعلیم کے بارے میں منفی خیال آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کسی کے ذہن میں درس قرآن, درس حدیث کے بارے میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کسی کے ذہن میں جمعہ سے پہلے کے بیان کے بارے میں آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ عالم بیان کرتا ہے تو ٹھیک, یہ عالم بیان کرتا ہے تو ہم نہیں بیٹھیں گے. عذر کی وجہ سے اگر کوئی نہ بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی مسجد میں دو عالم بیان کر رہے ہیں اور ایک شخص اتنا بزی ہے اور مشغول ہے کہ وہ پورے ہفتے میں ایک ہی پروگرام میں بیٹھ سکتا ہے, تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی دو میں سے جس کی طرف آپ کا زیادہ دل لگتا ہے بیٹھو. مگر فارغ ہے اور دل میں کچھ میل کی وجہ سے وہ کہ ان کی مجلس میں ہم نہیں بیٹھیں گے, اس کے پاس ہم نہیں بیٹھیں گے, یہ غلط ہے. جہاں کہیں دین کی مجلس آپ کو مل جائے اس میں بیٹھو. اور دیکھو میرے بھائیو, چھ مہینے, آٹھ مہینے, دس مہینے میں فرق آتا ہے یا نہیں؟ ضرور فرق آئے گا, ضرور فرق آئے گا. آپ کو دعوت و تبلیغ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, وقت لکھوانے کا ارادہ نہیں ہے, تو یہ خیال مت آنے دو کہ جب ہمیں تبلیغ میں جانا ہی نہیں ہے تو اس بیان میں ہم کیوں بیٹھیں. اس لیے کہ اس بیان کے اخیر میں تشکیل ہوگی اور ہم تو لکھوانے والے ہیں نہیں. نہ, آپ مت جاؤ, نہیں جانا ہے تو تبلیغ میں مت جاؤ, مگر بیٹھو اور بیٹھ کر کے دین کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو سنو. اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی, جنت کی طلب پیدا ہوگی, جہنم کا خوف پیدا ہوگا, مرنے کا استحضار پیدا ہوگا. آپ اگر کسی شیخ سے بیعت ہونا نہیں چاہتے ہیں تو یہ خیال مت لاؤ کہ جب ہمیں بیعت نہیں ہونا ہے تو بیٹھے کیوں. یہ خیال مت لاؤ کہ یہ ہمارے شیخ تو ہے نہیں, ان کی مجلس میں ہم کیوں بیٹھیں. نہیں, بیٹھو. آپ کو ذکر وہی کرنا ہے جو آپ کے شیخ نے بتلایا ہے, آپ کو سلوک میں اسی طرح چلنا ہے جس طرح آپ کے شیخ نے بتلایا ہے, مگر دین کی بات تو آپ ہر ایک کی سن سکتے ہیں, دوسرے شیخ کی بھی باتیں سنو. اس لیے کہ وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کرو, ذکر کرو, معاملات کی پابندی کرو, اچھی باتیں ہی کہے گا. اور بیعت ہونے کا ارادہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ارادہ ابھی نہیں بنتا ہے, جب ارادہ بنے اس وقت ہو جانا, لیکن بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کس وقت کس کی بات اثر کر جاوے کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھ سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھی ہیں لیسٹر میں, تو میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا ہوا تھا. جب عمرے سے واپس آیا تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے لپٹ کر بہت روئے, بچے کی طرح, بچوں کے رونے کی طرح وہ روئے, بہت زیادہ روئے. بہرحال ملاقات ہو گئی, لائن میں دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے تو اس وقت تو کچھ گفتگو نہیں ہو سکی, مگر میرے دل پر اس کا اثر ہوا کہ یہ بہت روئے تو ضرور گھر میں کوئی تکلیف ہے ان کو. کبھی بچوں سے تکلیف, کبھی بیوی سے تکلیف, کبھی روزی کی تکلیف, کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, اسی لیے بےچارے یہ رو پڑے. بہرحال بعد میں جب مجھے موقع ملا تنہائی میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تیرے عمرے کے لیے چلے جانے کے بعد شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا اور ایسے وساوس میں مجھے مبتلا کیا کہ بس مجھے ایسا ڈر ہونے لگا کہ میرا ایمان ہی سلب ہو جائے گا, میرا ایمان ہی سلب ہو جائے گا. یہ جو برے برے وساوس آتے ہیں ہمیں, کبھی اللہ کے بارے میں, اللہ کے وجود کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں, تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ پریشان ہونے کی بالکل کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ جو برے وساوس آتے ہیں, یہ پریشان ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ برے وساوس آتے ہیں تو اس وقت آپ کو صرف ایک چیز چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ برے وساوس آتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف. اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو فکر کرنے کی چیز ہے, لیکن آپ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو ایسا تجربہ ہوا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں میں مجھے خوشی ہوئی. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے پکے مومن ہونے کی یہ دلیل ہے. اس لیے کہ آپ اگر پکے مومن نہ ہوتے تو اللہ کے بارے میں برا خیال آتا تو تکلیف نہ ہوتی. مجھ سے آپ کو محبت نہیں ہے تو میرے بارے میں کوئی برے سے بری بات آپ کے سامنے کہے گا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوگی؟ آپ کو تکلیف اسی وقت ہوگی جب آپ کو مجھ سے محبت ہوگی. تو اللہ کے بارے میں جب برا خیال آئے اور آپ کو وہ خیال اچھا نہ لگے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ خیال میرا نہیں ہے. اس لیے کہ ہر شخص اپنے خیال پر تو خوش ہوتا ہے, اپنی رائے پر تو خوش ہوتا ہے ہر شخص. تو آپ کو اگر کوئی برا خیال آئے اور آپ کو تکلیف ہو تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرا خیال نہیں ہے, یہ کسی اور کا خیال ہے. وہ کس کا ہے؟ شیطان کا. وہ شیطان میرے دماغ میں ڈال رہا ہے. اور جب یہ خیال میرا نہیں ہے تو مجھے سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا, اس کو ہوگا جس کا یہ خیال ہے, یعنی شیطان. گھبرانا بالکل نہیں چاہیے. اور یہ بری حالت ہے ہی نہیں. اگر برے خیالات آتے ہیں تو یہ بری حالت ہے ہی نہیں. اور ایسے موقع پر فوراً اپنے شیخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن سے ہم بیعت ہیں, اور ان کے سامنے اپنی یہ حالت رکھنی چاہیے. گھبرانا بالکل نہیں چاہیے. یہ برے خیالات سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی, اللہ کے قرب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل گھبرانا نہیں چاہیے, برے خیالات سے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ بیچارے واقف نہیں تھے اس سے تو گھبرا گئے, تو کہنے لگے کہ ایسے برے برے خیالات مجھے آنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا ایمان ہی اب تو سلب ہو جائے گا. تو میں بے چین ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ میرے شیخ تو یہاں ہے نہیں, وہ تو عمرے کے لیے چلے گئے ہیں, اب جب تک وہ آتے نہیں. تو کہا بس اسی بے چینی کے عالم میں میں مسجد میں آیا, اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں مولانا اسماعیل, تو وہ ایسے کوئی مقرر نہیں ہے, لیکن جب میری غیر حاضری ہوتی تھی اس زمانے میں تو ان کو میں کہتا تھا تو میرے کہنے کی وجہ سے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ وہ تقریر کرنے لگے ہیں, مگر اس وقت ان کو بہت بھاری بھی لگتا ہوگا. وہ مقرر نہیں تھے, بولنے والے نہیں تھے, مگر میرے کہنے کی وجہ سے تو وہ ڈھیلی ڈھالی تقریر کر لیا کرتے تھے اس وقت. تو یہ کہتے کہ میں بہت پریشان تھا تو مسجد میں آیا, اور مسجد میں آیا تو مولانا تقریر کر رہے تھے, اور کہا تقریر میں جب میں بیٹھا تو انہوں نے وسوسے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی, میرا جو پرابلم تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی, بس ان کی تقریر سننے کے بعد میری وہ کیفیت ختم ہو گئی. تقریر سن کر وہ کیفیت ختم ہو گئی. دیکھو کتنا فائدہ ہوا. تو اس لیے میرے بھائیو, دینی باتیں سنا کرو. بلکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے شادی کا تحفہ اور ہدیہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس وقت ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں جس عالم سے ہمارا دل لگے گا کم سے کم ایک مجلس میں بیٹھ کر ہم کسی عالم کی بات ضرور سنیں گے. اب یہ طے کر لو میرے بھائیوں, اور پھر اس کے اوپر دو تین چار روزانہ ہر مجلس, ہر تعلیم, ہر بیان, تو نور نلا نور, اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور میرا جو اصل ارادہ تھا گفتگو کرنے کا وہ تھا سنتوں کے بارے میں, تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ہر شخص یہاں سے یہ بھی ارادہ لے کر کے جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہے, اپنے گھر کی چار دیواری میں لانا ہے, اپنے خاندان میں لانا ہے, اور پوری امت میں لانا ہے. اور طریقے سے مراد صرف سنتیں نہیں, طریقے سے مراد تمام فرائض, تمام واجبات, تمام سنن موکدہ, تمام سنن غیر موکدہ, تمام سنتیں, تمام مستحبات, یہ پورا پیکج ہے پوری. یہ اس کو سنت کہتے ہیں, سنت یعنی طریقہ. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میرے پورے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس لیے آج یہ طے کر کے جاؤ کہ اب پورے دین کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے, اور پورے دین کو زندگی میں لانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے ہم وہ کریں گے. مشائخ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے, اپنی اصلاح کرائیں گے, علماء کے پاس بیٹھ کر علم میں ترقی کریں گے, دعوت و تبلیغ میں شرکت کر کے اپنے اندر دین کو حاصل کرنے کا, دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کریں گے. یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں, اور مقصود ہمارا کیا ہے کہ کسی طرح آخرت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں ہم نجات پانے. کوشش میرے بھائیو یہ کرو کہ پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے, ہمارے بیوی بچوں کی زندگی میں آ جائے, اور پورا دین زندگی میں آئے, اللہ کا ہمیں تعلق نصیب ہو جائے. اللہ کی اگر محبت نصیب ہو گئی تو پھر دنیا میں آپ کو کسی سے ڈر محسوس نہیں ہوگا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, جگر مراد آبادی کا شعر ہے, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ اگر ہمارے اوپر چھا جائے تو پھر ایسا آدمی جس کے دل میں اللہ ہو, جس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہوں, جس کی زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں, پھر وہ پورے عالم پر چھا جاتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس کی عزت کرنے پر, لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس سے محبت کرنے پر. تو اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ لاؤ, اور اس طریقے کو لانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کرو. خاص طور پہ شادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے, اور پھر جو ہے فضول خرچی ہوتی ہے, ریا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو خوشی دینے والے کو خوشی کے موقع پر بھولنا نہیں چاہیے. مولانا مقبول صاحب کے بیٹے کا آج نکاح ہو رہا ہے, ان کے سمدھی کی بیٹی کا آج نکاح ہو رہا ہے, کتنے خوش ہوں گے, دونوں طرف کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے. دلہا دلہن تو خوش ہوں گے ہی, مگر دونوں طرف کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے. میں تو نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ شادی میں دلہا اور دلہن اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. یہ آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ ماں باپ ہوں گے اور آپ کی اولاد کا نکاح ہو رہا ہوگا. یہ ماں باپ دونوں کتنے خوش, دونوں کے خاندان کتنے خوش. اب یہ خوشی جو ہے یہ بازار میں خریدنے سے نہیں خریدی جاتی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں اور ان کے گھروں میں کچھ ناچاکیاں ہوتی ہیں, وہ ناچاکیاں صلح نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں بھی خوشیوں سے محروم رکھتی ہیں. یہ خوشی ہم بازار, اگر خوشی ہم اپنی اختیار سے لا سکتے تو دنیا میں کوئی غم محسوس نہ کرتا اس لیے کہ خوشی فوراً لے آئے. نہیں, خوشی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اب یہ دونوں خاندانوں کو ان دو بچوں کی وجہ سے, شادی کی وجہ سے جو خوشیاں ملی ہے, یہ خوشی کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ نے دی تو شادیوں کے موقع پر خوشی جس نے ہمیں مفت میں دی ہے بغیر ہمارے استحقاق کے بغیر ہمیں ڈیزرونگ ہونے کے ہر ہر قدم پر اس خوشی دینے والے ہی کو ہم ناراض کریں. وہ ہمیں خوشی دے رہا ہے اور ہم اسے ناراض کر رہے ہیں. وہ ہمیں خوشی دے رہا ہے ہم ناراض کر رہے ہیں. وہ ہمیں خوشی دے رہا ہے ہم ناراض کر رہے ہیں. نہیں, شادیوں میں خوشی مناؤ, ولی میں بھی کرو, سب کچھ کرو, اچھے کپڑے پہنو, لیکن اس طرح خوشی مناؤ کہ ہم بھی راضی رہیں اور خوشی دینے والا بھی راضی رہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ شادی کو ڈرائی بنا لو. ہم یہ نہیں کہتے, اسلام ڈرائی نہیں ہے. ڈرائی نہیں, خوشی مناؤ, کھاؤ پیو, اچھے کپڑے پہنو, خوشیاں مناؤ, لیکن اس طرح خوشی مناؤ کہ ہماری خوشی کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو, بلکہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر نفس پر کنٹرول کر کے جب خوشی منائیں گے تو ہمارے اس نفس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوش ہوگا. ایسی خوشی مناؤ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو سنتوں پر عمل کرو, چھوٹی سے چھوٹی سنت کی بھی قدر کرو اور عمل کرو. کبھی کبھی شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا کیا فائدہ جبکہ فرض نہیں ادا کر رہا ہوں. بھائی سنت پہ عمل کر, یہ سنت تجھے فرض تک پہنچائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير وأخرج منكم الطيب. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم, واغفر لهم وارحمهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات, وكما ألفت بين الصالحين والصالحات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہم تیری بارگاہ میں اس مبارک وقت میں اس مبارک مجلس میں توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین, ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین, آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ دین کی فکر کریں گے, پورے دین کو زندگی میں لانے کی سعی کریں گے. الہ العالمین, تو ہماری مدد فرما. الہ العالمین, تو ہماری مدد فرما. الہ العالمین, ہماری مدد فرما. اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنا قرب معرفت نصیب فرما. ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. الہ العالمین عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما، الہ العالمین سب کو قبول فرما لے، سب کے متعلقین کو قبول فرما لے، اے ارحم الراحمین حجاج کے حج کو قبول فرما لے، اے ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما، الہ العالمین دلہا دلہن کو آپس میں محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، انس نصیب فرما، اتفاق اتحاد محبت مودت رحمت والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین انہیں بدناظرین کی نظر سے، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، آفات سے بلیات سے ان کی حفاظت فرما، شر فتنے سے ان کی حفاظت فرما، انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، انہیں ان کی آنے والی نسل کو الہ العالمین دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین اس نکاح کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو جو اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان کو متصف فرما، الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین واخر دعوانا الحمد للہ۔